بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه صلوات پڑھ صلوات پڑھ لیں محمد والے تمام تعریفیں رب فاطمہ زہرا کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اللہم الان قاتلی فاطمہ الزہرا، عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالزہرا سلام اللہ علیہا، وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرها مع ابنها الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. شہزادی کونین کے فرش ضلع اور رضا پر عاشقان شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ شہزادی مسئلہ فدک تو امام کی آمد کے بعد سمجھ میں آئے گا، اور حق سیدہ بی بی آپ کا اپنا حق آپ کا فرزند امام زمانہ علیہ السلام ہی حاصل کر سکے گا. ورنہ تاریخی اعتبار سے فدک متعدد مرتبہ واپس کیا گیا اور متعدد مرتبہ پھر شہزادی کی اولاد سے دوبارہ چھین لیا گیا. فدک کی تاریخ ایک مکمل عنوان ہے، اس کی مالی حیثیت تو کل بیان ہو گئی اور اس کے مال کی تقسیم بالکل اسی انداز سے جیسے کہ جناب ختیجہ طاہرہ کا سارا اموال، سارے اموال تمام تر ملکیت جو آپ کے نام پر تھی آپ نے سب کے سب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر. کمال ہے، اس کے باوجود کہ فدک چھین لیا گیا لیکن دلوں سے محبت آل محمد نہ چھین سکے. اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت فدک کے مال کی وجہ سے نہیں تھی، یہ محبت اس لیے تھی کہ خدا نے صاحبان ایمان کے دلوں کو آل محمد کی محبت کا مرکز قرار دیا تھا. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. بھلا آپ سے کس نے کہا کہ آپ روز آئیے؟ اپنے سارے معمولات کو تبدیل کرتے ہوئے، وقت نکالتے ہوئے ایک ایسے پیغام کو سننے کے لیے جو 1400 سال پہلے بی بی نے اپنے حق کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. آپ اگر سوچئے تو آج کے دور میں اس خطبے سے مجھے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خطبے سے کیا ملنے والا ہے. سب سے پہلا پیغام کہ خطبہ سیدہ بتاتا ہے کہ اگر انسان اپنے مال کے حق کو ثابت نہ کرے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. مال ملنا نہ ملنا الگ موضوع ہے، حق ملنا نہ ملنا الگ بات ہے، لیکن اپنے حق کو ثابت نہ کرنا بھی تو ایک گناہ ہے. چلیے حق تو اپنے مقام پر, اپنی نسبت کو ظاہر نہ کرنا, ہاں جب تک کہ حالات تقیہ پیدا نہ ہو جائیں تب تک انسان کی نسبت کا چھپانا بھی مشکل. اور نسبت کو اس طرح سے تبدیل کرنا کہ ہو غیر سادات میں نام رکھیں سادات کے اعتبار سے, ذرا مشکل. اس لیے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تعلق سادات ہیں, تو سادات کے اعتبار سے اپنی نسبتوں کو محفوظ رکھیے. اگر کسی سید سے کوئی غلطی ہو جائے, مجھ سے ہو سکتی ہے, معصوم نہیں ہوں میں, سید ہوں مگر معصوم نہیں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, الفاظ میں ہو, اشارے میں ہو, عمل میں ہو یا قول میں ہو, لیکن میری غلطی کو میرے نسب کے ساتھ منسوب کرنا یہ غلط ہے. یہ کہنا کہ سید سے غلطی ہو گئی, نہیں, آپ مشخص کیجئے, معین کیجئے. ابن عنین کا واقعہ یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ان سے کیسے ناراض ہوئی. ابن عنین ایک شاعر جا رہے تھے حج کے لیے, راستے میں سادات بنی داؤد کے کچھ افراد نے لوٹ لیا, اور ایسا لوٹا کہ جان بچ گئی تو غنیمت ہو گئی. خط لکھ دیا وقت کے عزیز کو, وقت کے حکمران کو کہ آؤ اور آ کر ان کی سرکوبی کرو, اور اگر تم مکے کے راستے کو محفوظ بنا دو, اور اگر کوئی ایسا شخص مکے کے راستے کے محفوظ بنانے میں سامنے آ جائے جو سید ہو اس کو بھی مت چھوڑنا. لکھ دیا خط, خط تو لکھا مگر حالت خواب میں اپنے آپ کو صحن خانہ کعبہ میں دیکھا, اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس کو حالت خواب میں دیکھا. شہزادی حالت طواف میں یا کعبے سے قریب آپ کی زیارت نصیب ہوئی, یہ پہنچا سلام کرنا چاہا شہزادی کو, اور شہزادی نے سلام کے جواب کے بجائے اپنے اظہار ناراضگی فرمایا, رخ کو موڑ لیا. ہو سکتا ہے سلام کا جواب دیا ہو اور یہ بیان کرنے والے کی کوتاہی ہو کہ سلام کا جواب دینا بہرحال واجب, سلام کرنا بہرحال مستحب یا سنت. آپ نے سلام کا جواب دیا اور سلام کا جواب دے کر اظہار ناراضگی فرمایا, اپنا رخ موڑ لیا. ابن عنین کہتا ہے میں نے, یہ مولا کا چاہنے والا, میں نے سیدہ سے سوال کیا بی بی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں, فرمایا یہ وقت ایسا آ گیا کہ اگر کسی ہماری اولاد سے کسی شخص نے غلطی کر دی ہے تو تم نے سارے ہی سادات کو اس بات کا مورد الزام بنا دیا, کچھ تو خیال کرو. اگر کوئی غلطی کسی سادات سے واقع ہو جائے سید سے, اس کو مشخص کرو, اور اگر تمہیں واقعا تکلیف پہنچی ہے تو ہم قیامت میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے جزا عنایت کریں گے, ہمارے بیٹے سے اگر تمہیں اذیت پہنچی ہے. اور اسی بنیاد پر کہ شہزادی کونین نے اپنی اولاد سادات کو خود سلام بھیجا ہے, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا آپ کی مختلف وصیتیں, ایک وصیت کا ایک خاص جملہ فرماتی ہیں, ابو الحسن میرے بعد میری اولاد کو میرا سلام پہنچائیے قیامت تک کے لیے. تو قیامت تک آنے والی اولاد سیدہ کو سیدہ کا سلام, مگر اولاد سیدہ سلام کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ بھی شامل جو سادات تو نہیں ہیں مگر نسبت کے لحاظ سے اگر سید نہیں ہیں تو سیدہ ماں ہونے کی حیثیت میں جو اپنے باپ کی ماں ہو, یہ مقام تو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا. تو ایک جملہ کافی ہے کہ کیوں اس جملے کو استعمال کیا اللہ کے رسول نے کہ ماں کہہ دیا, شاید بہت ساری وجوہات ہوں, مقصد کا تحفظ ہو, پیغام کو آگے بڑھانا ہو، رسالت کی رسالت کو تکمیل تک لے کر جانا ہو آپ کی اولاد نے، یا یوں کہیے کہ اگر نبی کی ازواج امت کی مائیں تھیں تو سیدہ کو اس سے بلند مقام دیا گیا. یہ ساری اگر خواتین جو ازواج مطہرات ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، فاطمہ امت کی نہیں محمد کی ماں. صلوات پڑھے محمد والے. تو شہزاد یہ کونین نے جو فدق کے خطبے میں پروردگار کی توحید کو بیان کیا، اسی سے ہم بات کو آگے بڑھا رہے تھے. وَأَنَا رَا فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا. انارا کہتے ہیں روشنی پہنچانے کو، اردو کے لحاظ سے اس کو یوں سمجھیے کہ منیر، روشنی پہنچانے والا. انارت العقل مقصو ان بطول ہوا، وہ اپنے مقام پر پیغام آ جائے گا. انارا کہتے ہیں روشنی پہنچانے کو، شاید لفظ نکلا ہے نار سے، نار سے انار، مگر انار لفظ اردو نہیں لفظ عربی. انار نور سے اس کو پہنچانا، خود اپنے مقام پر روشنی ہو تو نور ہے، گرم ہو تو نار ہے، اور اگر آگے تک پہنچائیں تو یہ روشنی پہنچانا انار کہلاتا ہے. وہ انارا فی تفکر، فکروں میں اس کلمہ طیبہ نے روشنی اس طرح رکھی کہ معقولہ، اور پروردگار نے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ذہنوں کو روشنی بخشی. اگر کوئی کم ذہن ہے، اگر کوئی کند ذہن ہے، سمجھو کہ کلمہ طیبہ کا جو ادراک ہے وہ مکمل نہ ہو سکا، ورنہ کوئی صاحب کلمہ طیبہ، اب غور کیجیے، اب سمجھ میں آتا ہے جملے سے کہ آخر وہ کون سی تبدیلی ہوگی کہ 11 اماموں کے ماننے والوں کے لیے الگ بات، 12ویں امام کی آمد کے بعد الگ بات. یعنی 11 امام آ چکے اور 11ویں امام کے بعد سے کے زمانۂ غیبت صغرا اور کبرا، ابھی تک ہمارے اور آپ کی اذہان اور آپ کی ہماری عقول ابھی تک منزل تکمیل پر نہیں آئی ہیں. جیسے دین خدا روز غدیر تکمیل پر پہنچا، ایسے صاحبان ایمان کی عقول امام کی آمد پر تکمیل پر پہنچیں گے. وہ انارا فی تفکر معقولہا، پروردگار نے، انارا اس کا فاعل کون؟ پروردگار. انارا اس نے روشنی پہنچائی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، فی تفکر فکروں میں. الممتنع من الابصار رؤیتہ، اور وہ ایسا پروردگار ہے کہ نہ وہ نگاہوں کی محدودیت میں آ سکتا ہے. ہم خدا کو آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آنکھیں دیکھتی ہیں کسی ایک سمت میں، کسی ایک جہت میں، کسی ایک حد کے اندر، کسی محدود کو دیکھتی ہیں. لا محدود کو آنکھیں کہاں دیکھ سکتی ہیں؟ حیرت کی بات ہے، آنکھیں آسمان دیکھتی ہیں، آسمان بھی محدود ہے. آنکھیں زمین دیکھتی ہیں، زمین بھی محدود ہے. تو نہ خدا آسمانوں میں ہے، نہ خدا زمین. تلوار پڑھے محمد والا. مگر یہ انسان جو آنکھوں سے خدا کو دیکھنا چاہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے پروردگار عالم اس قابل نہیں ہے کہ اسے آنکھوں سے دیکھا جائے. خدا اس قابل نہیں ہے. کیا مطلب؟ خدا تو خدا ہے. اگر خدا نے نور پنجتن سے ایک چھوٹے سے چراغ کو روشن کیا، اسے سورج کہتے ہیں، تم اس کو دیکھ کر بتاؤ مکمل طور پر. جب تم اسے اپنی دونوں آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر جس کو بنانے والا ہو، جو کائنات کا پروردگار ہو، اس کو آنکھوں سے کیسے دیکھو گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اور پھر وہ قوم نے کہا تھا، اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہر انسان کے وجود میں برحال ایک پیغام طبیعت تو ہے، ایک ضمیر کی آواز تو ہے، ہر انسان کے اندر ایک کیفیت وجدان تو ہے. جو پروردگار نے ودیعت فرمائی جسے فطرت کے نام سے یاد کیا گیا، لیکن پروردگار کو ملاحظہ کرنا اس فطرت کے بعد کلمہ طیبہ کے ساتھ ممکن نہیں، کیونکہ کہا تھا قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے، کیا کہا تھا؟ ارین اللہ جہرتن، ہم دکھا دیجئے، آپ دکھا دیجئے. میں کہتا ہوں قوم کیسی بھی تھی اتنا سمجھتی تھی خدا کو دیکھنے کے لیے موسیٰ چاہیے. ارے نا، آپ ہمیں دکھا دیجئے، اگر خدا خود سے دکھائی دیتا ہوتا تو موسیٰ سے کیوں کہتے؟ آپ کو زحمت نہ ہو جائے، آپ ہمیں اللہ کو دکھا دیجئے. وہ اتنا قریب سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ہمیں خدا دکھا سکتا ہے تو بندہ پروردگار موسیٰ. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، جہرا اخفات میں تو انکار نہیں ہے. اب میں اس قوم کی پوری تاریخ بیان کروں، یہ بات بہت آگے نکل جائے گی. اخفات میں انکار، خدا پوشیدہ اس سے انکار نہیں ہے. جہرتن، کس بات پر اصرار ہے کہ آپ دکھائیں ظاہر بظاہر؟ یہ جو مطالبہ کر رہے تھے، فأخذتهم الصاعقة، خدا نے بتا دیا دیکھو اگر کبھی کوئی جہرتن خدا کو دیکھنے کی ضد بھی کرے اور نبی سے مطالبہ بھی کرے تو نقصان اس کا اپنا ہوگا کہ بجلی گر پڑے گی. اس لیے تمہیں خدا خود اپنے آپ کو دکھاتا نہیں کہ تم اس کی جو صواعق ہے، جو بجلیاں ہیں، اس کو ہی نہیں دیکھ سکتے، خدا کو کیا دیکھو گے؟ کہیں تم جل نہ جاؤ. تو اب اگر جو دکھایا وہ بھی بہت عمدہ ہے خدا نے، جو نہیں دکھایا وہ بھی بہت عمدہ ہے. اس لیے کہ حیثیت انسان کی نہیں ہے کہ بصارت محدود کے ساتھ لا محدود ذات کا مشاہدہ کر سکے. حیرت ہے، بغیر دیکھے بہت سی باتوں پہ یقین کرتے ہیں مگر خدا پہ یقین نہیں آتا. یا یقین تو ہے مگر یقین کو زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کہیں کوئی ہمیں خدا کا ماننے والا شمار نہ کر لے. یقین تو ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، بہت مشہور روایت، وہ شخص غیر مسلم کہتا ہے مولا کی بارگاہ میں کہ مجھے بتائیں خدا سمجھ میں کیسے آتا ہے. امام نے اس سے اس کا مشغلہ پوچھا، اس نے بتایا میں سفر کرتا ہوں، تاجر ہوں. تو امام نے سفر میں کشتی کی مثال قائم فرمائی اور کشتی کی مثال کے ساتھ امام نے ایک امید کی کرن کو خدا کے نام سے منسوب کیا. چاروں طرف اندھیرے چھا رہے ہوں، موت سامنے ہو، پھر بھی اگر کوئی بچنے کی امید کسی انسان کے دل میں، اس کو خدا کہتے ہیں. یا میں یوں کہوں کہ ول پاور کا نام خدا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ بچ سکتے. یا رسول اللہ. تو الممتنع من الابصار رؤیته، خدا کو آنکھوں سے دیکھنا منع ہے. سیدہ بتا گئیں، اب سیدہ بتا گئیں، اب مت سمجھنا قیامت میں کوئی کرسی رکھی جائے گی، کرسی پر کوئی ذات تشریف فرما ہوگی اور کرسی اس کے وجود سے، اس کے وجود کے وزن سے ذرا سا چرچرائے گی، آواز ہوگی. میں اس ممبر پر بیٹھ کر داد دیتا ہوں، مکتب اہل بیت کے انتظامیہ کو ایسا ممبر بنایا ہے کہ ہلتے رہیے مگر یہ نہیں ہلتا. تو اگر مکتب اہل بیت والے مجھ جیسے طالب علم کا وزن دیکھ کر ممبر بناتے ہیں تو پروردگار نے کیا اگر اپنی کرسی بنائی ہو تو ایسی بنائی ہوگی، مگر کوئی تو بیٹھے گا کرسی کے اوپر، کرسی بھی ہوگی، بیٹھنے والا بھی ہوگا، اس کے نور کا ثقل بھی اتنا ہوگا کہ اگر عام کرسی یہ دنیا ہو تو ہل کر رہ جائے. بس یہ کون ہوگا؟ یہ وہی ہوگا جس نے خدا کو خدا بتایا، مرتضیٰ کو مرتضیٰ بتایا، فاطمہ کو فاطمہ بتایا، یا تو وہ بیٹھے گا یا اس کا وصی علی ابن ابی طالب بیٹھے گا۔ کرسی دو، مخلوقات کا حساب کون لے گا؟ قیامت کے میدان میں خدا دکھائی دے گا۔ الممتنع من الابصار رؤیته، اگر کوئی مسلمان سیدہ کا خطبہ ہی پڑھ لے تو واقعا مسلمان ہو جائے۔ بھائی لفظ شیعہ تو چھوڑ دیجئے، واقعا مسلمان ہو جائے، اور جو واقعا مسلمان ہو اس کو ہی تو لغت اہل بیت میں شیعہ کہتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، اور نہ زبان سے اس کا وصف بیان ہو سکتا ہے، آنکھیں مجبور ہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، کیا زبان قادر ہے؟ سلام و شہزادی پر آنکھوں کی مجبوری بھی بیان کر دی، زبان کے عجز کو بھی بیان کر دیا کہ زبان بھی عاجز ہے۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ، الْسُن جمع لسان کی، اور زبانیں اس کی صفات کے بیان کرنے سے قاصر ہے، یا یوں لیجئے اس کو، الممتنع من الالسن صفتہ، اور خدا کی صفات کو انسان اپنی زبان سے بیان کرے، یہ ممتنع منع ہے، ممکن نہیں، نہیں کر سکتا۔ حیرت کی بات ہے، خدا کی صفات انسان بیان نہیں کر سکتا، خدا کو دیکھ نہیں سکتا تو خدا کو سمجھے کیسے؟ نہ تو اس کی صفات بیان کر سکتا ہے، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، پھر سمجھے کیسے؟ کہ سمجھے اتنا جتنا مصطفیٰ سمجھا گئے، سمجھے اتنا جتنا مصطفیٰ سمجھا گئے، بولے اتنا جتنا مصطفیٰ بتلا گئے۔ اب خود سے مت کہنا المدح للہ ہے، نہیں الحمد للہ ہے، کہ تم جو کہو گے وہ تعریف اور ہے، تو خدا خود اپنی تعریف بیان کرے۔ میں کیا جملہ استعمال کروں؟ ہمارے یہاں تو، آپ کے یہاں تو لفظ اللہ اکبر کا ترجمہ ہی غلط کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ شاید کسی کو سن کر کسی نے کہا وہ علی اکبر یا اللہ اکبر، وہ علی بڑے یا اللہ بڑا، کیونکہ اکبر کے معنی یہاں کچھ اور ہیں وہاں کچھ اور ہیں۔ کیا کیجئے؟ یزید بن عبد الملک، اس راوی کا نام جس نے سیدہ کونین کی بارگاہ میں سلام کی روایت کو نقل کیا، یزید بن عبد الملک بن مروان نہیں، یزید بن عبد الملک النوفلی، اور نوفلی کون؟ جو صحابی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے کیا سمجھا؟ کہ نام مل رہا ہے، باپ کا نام مل رہا ہے۔ جیسے کہ بڑا آسان ہے ممبر پہ بیٹھنا اور خطابت کا جو انداز اس کو اختیار کر لینا، لیکن ذرا سا عربی زبان سے آگہی ہو تو اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھا جناب عبید اللہ ابن زیاد اور کمیل ابن زیاد، ابن زیاد سمجھ میں آ گیا، زیاد کا بیٹا، کہ یہ اس کا بھائی، ابن زیاد ابن زیاد، تو کمیل ابن زیاد اور عبید اللہ ابن زیاد، اتنی عربی آتی تھی۔ صلوات پڑھے محمد والے، اتنی عربی آتی تھی کہ سمجھا کہ زیاد کا بیٹا، تو یہ بھی زیاد کا بیٹا، وہ بھی زیاد کا بیٹا۔ ارے قبلہ، وہ ابن مرجانا کہاں؟ عبید اللہ ابن زیاد جس کا نسب ہی نہ ہو، اور وہ کہاں جو پاکیزہ نسب ہو، جس کے دل میں حب علی ابن ابی طالب ہو اس کا نسب پاکیزہ ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ابن ابی طالب اس کا نسب نجس ہے۔ اور آل محمد کی ولایت ایسی طہارت والی کیفیت ہے کہ نجاست میں جاتی ہی نہیں ہے۔ اب ان سے ضد نہ کیجئے کہ وہ بھی مان لیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو الفاظ کے اعتبار سے ومن الالسن صفتہ خدا کی تعریف اللہ اکبر کہنا, اکبر کو اگر اس معنی میں لیا افعل تفضیل کے اعتبار سے کہ جناب یہ کبیر اور یہ اکبر تو معنی خراب ہو گئے. وہ ابھی یہ رکھا ہوا اسٹینڈ ایک, یہ چھوٹا ہے یہ اس سے بڑا ہے, تو وہ کبیر ہے اگر زمین سے اونچا ہے تو یہ اس سے بڑا, یہ اکبر ہے. یہ اکبر کیوں؟ کہ اس سے بڑا ہے. تو خدا اکبر کیوں؟ کس سے بڑا ہے؟ تو کیا کوئی چھوٹا بھی ہے کہ جس سے بڑا خدا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر من ان یحمد, اللہ اس بات سے بزرگ ہے کہ اس کی ہم بیان کی جا رہی ہے, اس سے بھی بلند وہ ہے. یعنی جو ہم حمد خدا بیان کر رہے ہیں, خدا اس حمد خدا اپنی ہی ہم سے بلند ہے. یا امام سجاد علیہ السلام کا پروردگار, پروردگار میں کبھی تیری تعریف بیان نہ کرتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا. کہ مالک اس لیے کہ میں تیری جتنی تعریف بیان کروں میری مقدور بھر تو ممکن ہے, تیری مقدور بھر ممکن کہاں. وَمِنَ الْأَوْحَامِ كَيْفِيَتُهُ, الممتنع سے عطف ہو رہے ہیں دو جملے, ایک بصارت کا مسئلہ کہ خدا آنکھوں سے رویت کے قابل نہیں ہے. نہیں پلٹ دیجئے, آنکھیں رویت خدا کے قابل نہیں ہے. زبان صفت خدا بیان کرنے کا قابل نہیں ہے. وَمِنَ الْأَوْحَامِ كَيْفِيَتُهُ, اور وہم اور خیال اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے خدا کیسا ہے؟ آپ آنکھیں بند کیجئے, خدا کوئی بہت بڑا وجود ہوگا, کہیں ایک طرف نور ساتے ہو رہا ہوگا. یعنی آنکھیں بند کر کے آپ خدا کے بارے میں سوچئے, جب کوئی وہم تصویر بنانے لگ رک جائیے گا. ایک ہے حقیقت خدا, ایک ہے ذات خدا. حقیقت خدا کا تو تصور ہی ممکن نہیں ہے. ذات خدا کے لیے بھی فرماتی ہیں کہ ذات خدا, خدا کیا ہے یہ الگ موضوع ہے, خدا کی حقیقت کیا وہ الگ موضوع ہے. لیکن میں نے آپ سے پوچھا خدا کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک خدا کیا تھا؟ اور وہ چرواہا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خدا کوئی بلا رہا تھا, میرے اللہ آ جا, میں تیرے سر سے جوئیں نکالوں, تیرے بال سنواروں, تیرے کپڑے دھوؤں, تیرے جوتے سی دوں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس کی بات نہیں ہے, یہ کہیں نہ کہیں انسان جب توہم میں خدا کی ذات کو لے کر آتا ہے تو اگر کوئی نقشہ بننے لگے, صلوات پڑھے محمد والے محمد, تو اس نقشہ ذات کو خدا مت کہیے گا, اس لیے کہ وہ آپ کی اختراع تو ہے, آپ اس کی اختراع نہیں ہیں. وہ آپ کا وہ آپ کی مخلوق تو ہے جس کو آپ نے بنایا ہے, جس کو ذہن بنائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو ذہن کو راستہ بتائے وہ خدا ہے. وَمِنَ الْأَوْحَامِ كَيْفِيَتُهُ, اور وہم و خیال اس کی کیفیت سے قاصر ہیں. اِبْتَدَأَ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهَا, اس نے ہر چیز کو لا شے سے وجود بخشا. اب میں اس کی گہرائی سے ذرا سا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, لا شے, لا شے کیا عدم کا نام ہے یا لا شے خود کسی وجود کا نام ہے؟ کیا क्या अदम से किसी शय को वजूद देना मुमकिन है या वजूद से किसी को वजूद दिया जाता है? आटे से रोटी बनती है, आटा ना हो रोटी कैसे बनेगी? हवा से रोटी नहीं बनती, आटे से बनती है। तो खुदा ने किसी शय से शय को बनाया और उस शय को कहते हैं लाशय। कुछ तो था जिससे खुदा ने बनाया। अलबत्त ये मकाम पर पूरी बहस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले छोड़ देता हूं। इत्तेफाक से हमारी गुफ्तगू अभी इस मजलिस में आने से पहले जो उनवान इमाम बारगाह आले अबा में रखा गया वो शरह ज़ियारत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, और उसमें लफ्ज़ खिलकत पर बहस हुई। या मुमतहना तो इम्तहना कि लाहुल्लज़ी खलक़ की क़बलाई या खलुक़ की। शहजादी ए इम्तिहान देने वाली खातून मुकद्दस, आपका इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने लिया जिसने आपको खल्क फरमाया। और कब इम्तिहान लिया? जिससे पहले कि वह आपको खल्क फरमाए, आपकी खिलकत से पहले आपका इम्तिहान लिया। लफ्ज़ खल्क के माना और लफ्ज़ इब्तदा अल्लाशिया, इब्तदा बदा से निकला हुआ लफ्ज़ है। हर शय को उर्दू में मसला एक तर्जुमा सबका एक ही आ रहा है, सोना पैदा किया, वलदा पैदा किया, खलका पैदा किया, नशा पैदा किया, फतरा पैदा किया, सबके माना एक है। क्या अरबी में सबका इस्तेमाल भी एक है? जब इस्तेमाल अलग अलग तो माने बहुत मुख्तलिफ। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्तदाल अशिया ला मिन शय काना कबला, ऐसी शय से पैदा नहीं किया कि जो उससे पहले से रखी गई हो। परवरदिगार ने अशिया को वजूद बख्शा और वजूद किससे बख्शा? खुद उसके मादे से नहीं बल्कि जात खुदा ने अपने इशारे से, कुन फयकून। अब मैं सोचता हूं कि परवरदिगार लफ्ज़ कुन को काफ और नून का उन्वान कहूं, तो अगर उन्वान कहूं तो क्या कौल खुदा किसी लहजे का मोहताज नहीं होगा? जब कौल खुदा होगा तो लहजा खुदा भी होगा। आवाज यहां से आए कि आवाज वहां से आए, लफ्ज़ कुन की आवाज कहीं से तो आएगी। और जब कोई आवाज मानी जाएगी तो आवाज का लहजा भी माना जाएगा। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि लहजा तलाश करते करते ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक पहुंच। इब्तदा अल अशिया, उसने अशिया को आगाज किया, ईजाद किया, इब्तदा की। अच्छा, इसमें बीबी के अपने अल्फाज से हम बात को आगे बढ़ाते हैं इसलिए कि बहुत बारीकियां हैं। खुदा ने शय से शय को बनाया या ला शय से शय को बनाया? आदम से वजूद बख्शा या वजूद मादूम से वजूद मखसूस में शक्ल को अता फरमाया? हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा, शय मस्कूर नहीं था, परवरदिगार ने उसे शय मस्कूर बना दिया। वंश अहा बिला इहतज़ाए अमसलतिन इम्तसलहा, और किसी नमूने के बगैर। अब मैं फिर मिसाल देता हूं, मुझे जुमला याद आ रहा है अनीस भाई का, जब मेंबर की बात आ रही थी तो मकतब अहले बैत के इंतज़ामिया बाकायदा यहाँ से इमाम बारगाह हुसैनिया सज्जादिया के मिंबर को मुलाहिजा करने पहुँचे, और उस मिंबर को सामने रखते हुए इस मिंबर की बनावट और डिज़ाइन को इख्तियार किया गया। तो कोई मिसाल मौजूद थी तो मिसाल जैसी बनी। سیدہ فرماتی پروردگار نے کسی مثال کے بغیر یہ کائنات بنائی ہے. اب یوں کہیں کہ دیکھا دیکھی نہیں بنائی ہے بلکہ بے دیکھے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بی بی نے مسئلہ حل کر دیا, آپ نے اتنے لگائے نعرے, بھائی شہزادی نے لفظ ابتدا کو حل کر دیا. یہ انداز وہی والا ہے کہ ذرا عجلت کیجئے گا تو بات خراب ہو جائے گی. آپ کیا سمجھیں گے؟ جو شہزادی سمجھانا چاہیں گی وہ بات اور ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کا انداز ہے, پہلے سوال خود سے پیش کرتا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب سوچنے بیٹھیے کہ شب قدر کیا ہے, 19 کی رات ہے, 21 کی رات ہے, 23 کی رات ہے, اعمال کی رات ہے, نورانی رات ہے؟ نہیں, آپ مت سوچئے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خود قرآن بتائے گا, خود خدا سمجھائے گا شب قدر کیا ہے. کونہا بقدرت ہی وزرعہا بمشیت ہی, اور اپنے ارادے سے ان کی تخلیق فرمائی, اپنی قدرت سے اسے پیدا کیا. لا شے کا مطلب وہ شے کی طرح شے نہیں تھی, اس خدا نے بنایا ضرور ہے, شے کو کس سے بنایا ہے؟ اپنی قدرت کی طاقت سے بنایا ہے. کونہا بقدرت ہی, اپنے ارادے سے, اپنی قوت سے پروردگار نے اسے. من غیر حاجت من ہو الا تکوینہا. آپ سے پوچھئے, اب اتفاق سے آج یہ ممبر موضوع بن گیا. موضوع کیوں بن گیا پوچھئے مکتب اہل بیت کی انتظامیہ سے. کہ ممبر جو بنایا ہے تو کیا بناتے ہوئے ذہن میں کچھ حاجت تھی اس میں کام کیا لیں گے؟ ہو سکتا ہے اس پہ کھڑے ہو کر پنکھا ٹھیک کرنا ہو, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی آپ مارکیٹ میں جائیے, مارکیٹ میں اتنی ساری اشیاء ہیں, آپ پوچھتے ہیں یہ چیز کیا ہے, اس سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ یہ رنگ کرنے کے لیے ہے, صفائی کرنے کے لیے, یہ اوپر چڑھنے کے لیے کس معنی میں ہے؟ تو بہت آسان سی بات ہے, کبھی اگر مسئلہ یہ ہو کہ اوپر چڑھنا ہو, لائٹ سے کرنی ہو, پنکھا سے کرنا ہو, تو جو روشنی کے مادی کے لیے بلند کرے وہ اور ہے, جو روشنی کے مانوی کے لیے بلند کرے وہ اور ہے. دونوں میں استعمال تو آدمی بلند ہو رہا ہے نا, لیکن آپ فرماتی پروردگار کو حاجت نہیں تھی کہ ان کو بنائے. خدا کو بنانے کی حاجت نہیں تھی, پھر کیوں بنایا اس نے؟ صرف بنایا اپنے حبیب کی محبت. کن تو کنزن مخفی ولا فائدہ لہو فی تصویرہا, اور نہ ان کی صورت گری میں پروردگار کا کوئی بینیفٹ تھا, کوئی فائدہ, ایک پیسے کا فائدہ نہیں. اللہ کو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, اور پھر اللہ پر احسان بھی کرتے ہیں, دل یہ چاہتا ہے اللہ کہے کہ بھائی آپ کا شکریہ آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نہ پڑھتے تو ہم کہاں جاتے ہیں. فرق واضح کیجیے گا کہ اس کے جملات کا مطلب کیا ہے. دیکھیے, اگر آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور پھر میں آپ کے احسان کا بدلہ اتاروں. ہم نماز پڑھ کے خدا سے نماز کو ایسے کیش کروانا چاہتے ہیں جیسے ہم نے خدا کو کچھ چیک دے دیا ہے, پانچ نمازیں پڑھ کر اب خدا 500,000 کیش ہمیں دے دے. آپ فرماتی ہیں ولا فائدہ, ولا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں اللہ کا, لہو اس کے لیے, فی تصویرہا الا تثبیتا لحکمت, ہے فائدہ مگر کون سا؟ صرف اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا. وَتَنْسِيحًا عَلَىٰ تَعَتِ، اور اطاعت اور بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ وہ ایسا پروردگار ہے۔ سورہ مبارکہ زاریات پڑھیے، آیت نمبر 56 کے بعد 57 پڑھیے۔ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، میں اپنے ان بندوں سے نہ تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے رزق کما کے لائیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہ تو میں سے یہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الفاظ کیا ہیں بھائی؟ آپ کو رکھا ہے ملازم، جس نے رکھا ہے ملازم وہ آپ سے کام تو لے گا نا، پانی پلائیے، چائے بنائیے، جائیے باہر سے روٹی لے کر آئیے۔ آپ کو رکھا ہے ملازم کہ اس کی کمپنی چلائیں گے تاکہ پیسے جمع ہوں، فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا۔ یہ ساری اطاعت، اطاعت دنیاوی ہے۔ خدا کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جو اپنی عبادت کے لیے خلق کر دیا جن اور انس کو، تو اس عبادت کا بھی جو منفعت ہے وہ میری ذات کی طرف نہیں ہے، کہ میں ان سے یہ چاہتا تھا کہ مجھے رزق لا کے دیں، میں ان سے چاہتا تھا مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں، بلکہ پروردگار ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پروردگار بہت مضبوط قوت والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ پھر کیوں کیا اس نے؟ الا تثبیتا لحکمت و تنسیحا لطاعت و اظہارا لقدرت، اور اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، و تعبدا لبریت، اور اب مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا تھا، و اعزازا لدعوت، اپنی دعوت کو استحکام دینا چاہتا تھا، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته، پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب قرار دیا اور اپنی معصیت کو موجب عذاب قرار دیا۔ اس کا مطلب کہ خلقت کائنات کا بہت اہم ترین مقصد اطاعت خدا اور معصیت خدا سے بچنا، اور اسی پر ثواب اور عقاب رکھا گیا۔ جہنم اور جنت بنائے کیوں گئے؟ اطاعت پہ جنت اور معصیت پر جہنم۔ اب یہ الگ بات ہے، پروردگار نے دونوں کا بانٹنے والا ایک بنا دیا ہے، بانٹنے والا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ جہنم کسی اور کے ہاتھ سے ملے یہ نہیں ہے۔ اگر جہنم بھی ملے گا تو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے ملے گا۔ اب اہل زمانہ کے لیے خبر یہی ہے کہ اگر جہنم میں بھی جانا چاہتے ہیں تو اتنا بغض علی کریں کہ جتنا ید علی کی طاقت کو برداشت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بغض علی، ثم جعل الثواب على طاعته وضع العقاب على معصيته، پھر پروردگار نے ثواب کو رکھ دیا اپنی اطاعت پر اور عقاب کو رکھا اپنی معصیت پر۔ بہت سی تفصیل آ سکتی ہے، مگر اپنے آپ کو روکتے ہوئے اتنا ہی اشارہ کرتے ہوئے کہ اطاعت خدا مقصود ہے، نہ کہ عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ مقصود ہے۔ مخصوص طریقہ مقصود نہیں ہے، اطاعت خدا مقصود ہے۔ اطاعت خدا اگر رات کو سونے میں ہے تو سونا عبادت، اور اطاعت خدا اگر دن میں کھڑے ہونے میں تو کھڑے ہونا عبادت۔ یہ سمجھایا ذات مولا نے، کبھی سو کے خدا کی اطاعت کی، کبھی جاگ کے محمد کی حفاظت کی۔ اور واقعاً کیا کمال ہے، جس کا سونا اتنا قیمتی ہو اس کا جاگنا کتنا قیمتی ہو۔ حالانکہ ہم نے کسی کو سوتے ہوئے تنخواہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر محافظ سو جائے, محافظ مدینہ منورہ میں, مخصوص مسجد نبوی میں, مخصوص روضۃ من ریاض الجنہ میں, ایک ستون ہے حارس, ستون حارس یعنی حارس کا مطلب نگہبانی, حارس چوکیدار. یہ چوکیدار کون ہے؟ علماء آل سعود لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ستون علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. لکھا کتا ہوگا کہ رسول یہاں بیٹھتے تھے, یہاں علی بیٹھتے تھے حفاظت کے لیے. تو حیرت کی بات ہے, اگر محافظ سو جائے تو کیا خاک حفاظت کرے گا؟ کمال یہ کہ ایسا محافظ سوئے تب بھی ان کی حفاظت ہے, اور جاگے سلوات. زیادتا لعباده النقمت, اس نے عقاب کو معصیت پہ کیوں رکھا؟ تاکہ اس کے بندے اس کے غضب سے بچے. زیادہ زیادہ یزودوں سے نکلا وہ لفظ, تاکہ بچے رہیں اس کے بندے اس کی ناراضگی سے. معصیت پر عقاب رکھا اس لیے تاکہ بندوں کو اپنی ناراضگی سے بچنے کا موقع فراہم کرے. یعنی خدا بندوں کی معصیت پر بھی عذاب دینے پر مجبور نہیں ہے. الفاظ بدل لیتا ہوں, خدا کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ بندوں کو, گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے. جہنم میں ڈالنا بھی بندوں ہی کے مسئلے کے حوالے سے. اور کیا حسین جملہ ہے, لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب, اگر سارے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. خلاصہ یہ سمجھ میں آیا کہ محبت علی ابن ابی طالب اطاعت خدا محض ہے, اور دشمنی علی ابن ابی طالب معصیت خدا محض ہے. اگر دشمنی علی نہ ہو تو معصیت خدا نہ ہو, اور جب معصیت خدا نہ ہو تو جہنم کے بنانے کا فائدہ. صلوات پڑھے محمد والے. اس نے دو کام کیے, شہزادی نے دونوں کام کی وضاحتیں فرمائیں. جعل الثواب علی طاعته, ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ کہا گیا جعل الثواب علی طاعته تو اس کی وجہ پہلے بیان کی جاتی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. وضع العقاب على معصیت, تو شہزادی نے اس طرح سے اس بات کو بیان کیا کہ پہلے وضاحت کی اس جملے کی کہ زیادتاً لعباده النقمت, یہ کس کی وضاحت ہے؟ العقاب على معصیت کی. وحیاشتن لهم الى جنت, اور خدا نے اپنی اطاعت پہ ثواب کیوں رکھا؟ اس لیے تاکہ اپنے بندوں کو جنت کی طرف لے جائے. گویا جنت کا اطاعت خدا کا عنوان, اور اطاعت خدا کے محبت علی ابن ابی طالب کی پہچان. ایسا ہو سکتا ہی نہیں محبت علی ہو اطاعت خدا نہ ہو, اور ایسا ہو سکتا ہی نہیں کہ اطاعت خدا محبت علی نہ ہو. یا تو وہاں دھوکہ ہو رہا ہے یا غلط فہمی. سلوات پڑھے محمد والے. اور آج کی حد تک ہم نے پہلے حصے کو مکمل کیا شہزادی کے خطبے کے, اس پہلے حصے کو جہاں شہزادی نے خدا کی توحید کے ذیل میں یہ سارے پیغامات. میں پھر جملہ کہتا ہوں, یہ فدق یا فدق شہزادی مانگنے گئی تھیں, مطالبہ کرنے گئی تھیں, یہ سب کچھ جو بیان کیا یہ سمجھاتا کچھ اور پیغام ہے. سیدہ فدق لینے نہیں بلکہ حقیقت ایمان دینے گئی تھی. اس لیے شاید کوئی ہو جو حر بن جائے, یہ اعلانیہ خطبہ شہزادی کا کس لیے؟ جیسے کہ وہ ایک رات جو سرکار سید الشہداء بار بار اپنا تعارف کراتے، شاید کوئی اپنے آپ کو حرملہ بننے سے بچاتے ہوئے حر بن جائے، ورنہ نو محرم کو امام کی شہادت کا مسئلہ واقع ہو جاتا. اور چونکہ جناب حر کا نام زبان پر آیا اور شہزادی کونین سے نسبت کا ایک برحال ایک ربط ہے، کبھی غور کیجئے کہ حضرت حر ابن یزید الریاحی ایک ایسی شخصیت کے طور پہ سامنے آئے کہ جن کی پیشانی کے زخم پر امام نے رومال باندھا تھا. بولے رومال کیوں باندھا؟ حیرت ہے، کیا کربلا میں کسی اور زخمی شہید کے کسی زخم پر امام نے رومال باندھا؟ نہیں باندھا. حبیب شہید ہوئے، مسلم شہید ہوئے، نافع شہید ہوئے، امام کے اقربا شہید ہوئے، لیکن کسی شہید کے ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے اعضا پر امام نے کوئی پٹی نہیں باندھی، رومال نہیں باندھا. مگر حر کی پیشانی پر رومال کیوں باندھا؟ شاید اس وقت تو بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن عرصہ دراز تقریباً 300-400 سال کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی. جب صفوی خاندان کے ایک بادشاہ نے حضرت حر کی قبر کو کھودنے کا حکم دیا. اب نبش قبر کیا خاص طور سے اسی مسئلے کے لیے تھی یا کسی اور عنوان سے قبر کی تعمیر اور تزئین کرنا چاہتا تھا؟ اور یہ قبر اتفاقاً کھل گئی، اور جب قبر کھل گئی یا کھولی گئی تو حر کے وجود مقدس کو اتنا تر و تازہ پایا جیسے ابھی ابھی میدان کربلا سے لا کے لٹایا گیا. اور اپنے غلام سے کہتا ہے اندر قبر میں اتر جا، اور یہ جملہ بتاتا ہے کہ جناب حر کا کاٹا ہوا سر، دو باتیں الگ الگ، یا تو حضرت حر کا سر کاٹا نہیں گیا بلکہ ان افراد کے سر کاٹے گئے جو امام سے جتنا قریب تھے، خاص خاندان ابو طالب کے افراد ان کے سر کاٹے گئے. حیرت کی بات ہے، 6 مہینے کے اصغر کو بھی نہ چھوڑا. ہاں یہ بہت قریب تھے، ہو سکتا ہے حضرت حر کا سر بھی کاٹا گیا ہو مگر پھر بعد میں سر کو لا کر امام کے قافلے کی آمد کے بعد جسم کے ساتھ ملحق کر دیا گیا. اس نے سر کو دیکھا، سر پر رومال بندھا ہوا دیکھا، اپنے غلام سے کہا اندر اتر جا، رومال کھول لے. رومال میں خاص بات کیا کہ رومال زہرا ہے، رومال سیدہ فاطمہ زہرا. دو باتیں ملتی ہیں الگ الگ، کیا یہ رومال شہزادی نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے تیار کیا تھا، یا شہزادی کی ملکیت سے جو حاصل ہوتی تھی آمدنی، یا خود شکل کپاس میں آنے والی شے اس سے تیار کیا گیا تھا؟ نسبت سیدہ یہ کیوں مل گیا کہ اس کے دل میں معرفت سیدہ کی ایک ہلکی سی کرن موجود تھی. جب امام کے قافلے کو روکا ہے نا اس نے حر نے، یا امام کے خیام کو ہٹانے کے لیے، یہ چلا تو امام کے ساتھ تھا محرم سے 3 دن پہلے، 27 ذی الحج کو امام سے آ کے مل گیا تھا، اور امام کے خیمے ہٹانے کا جو عمل انجام پایا محرم کی ابتدا میں، تو امام نے فرمایا تھا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور کیا کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہٹائے گا یہاں سے؟ اور سر جھکا کے کہتا ہے مولا کسی اور نے جملہ مجھ سے کہا ہوتا تو میں اس کو اس کی ماں کے لحاظ سے جواب دیتا، مولا مگر آپ نے مجھ سے کہا، اور آپ کی ماں تو وہ مخدرہ ہے کہ جن کا نام بغیر طہارت کے لیا بھی نہیں جا سکتا. یہ جو شمع معرفت سیدہ روشن تھی اس کی بنیاد پہ خدا نے مقام دیا, امام نے رومال باندھا, اور رومال اس لیے باندھا کہ وہ سمجھتا تھا اسماعیل صفوی کہ شاید حر کی توبہ قبول نہیں ہوئی, مگر رومال باندھا ہوا دیکھا تو علامت سامنے تھی. اور رونے والوں جملہ برداشت کر سکو گے, امام نے بڑا انعام دیا, اب پہچانا جائے گا ہر روز قیامت کی جس کو حسین نے رومال باندھا تھا. یہ گناہگار نہیں ہے, یہ ایسا روشن عنوان بن گیا, آیا تھا مولا سے معافی مانگنے کے لیے, قدموں پہ گر گیا تھا مولا کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے. امام نے فرمایا تھا ہر تجھے میری ماں نے معاف کیا, میرے نانا نے معاف کیا, میرے پروردگار نے معاف کیا. ہائے مولا, ہر کی پیشانی پر رومال باندھا, اور اب یہ رومال کھولا گیا, جیسے رومال کھولا گیا ویسے ہی ہر کے سر سے تازہ خون ابلنے لگا. اب جو خون ابلتا جاتا ہے, جتنے اور کپڑے باندھے گئے مگر خون بند نہ ہوا, گویا ہر کی لاش زبانِ حال سے گریا کنا تھی. ارے سر دے کر زہرا کے لال سے یہ رومال پایا تھا, وہ بھی تو کھول کے لیا جاتا ہے. میں کہوں گا مولا اپنے مہمان کا احترام کیا, اسے یہ اعزاز دیا کہ اس کے زخمی سر پہ رومال باندھ دیا, لیکن مولا کوئی نہ تھا جو آپ کے زخموں پر سے خاک کو ہی ہٹا دیتا کہ زہرا کا لحاظ زخموں سے چور ہے, کربلا کی ریت اڑتی ہے. اللہ ولعن اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الله واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین کی حوائج شرقیہ کو پورا فرما. بار الله واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک شہزادی کونین کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں معرفت کی خیرات نصیب فرما, معرفت کی ایسی خیرات نصیب فرما پروردگار کہ ہر سانس سانس محبت فاطمہ کہلائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, زندہ رہیں تو بی بی کے نام کے لیے اور مر جائیں تو بی بی کے نام کی محبت میں, اور اٹھائے جائیں تو بی بی کے نام کی محبت کے نام سے. پروردگار ہماری پہچان محبت فاطمہ بنا دے, ہماری دوستی یہ فاطمہ کا عنوان قرار دے, ہماری دشمنی یہ فاطمہ کا عنوان قرار دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اب امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما, شہزادی کونین کے انتقام لینے والوں میں ہم سب کو شامل فرما. آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس سے ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص, آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی, تمام مرحوم مشترین علماء کرام شہدائے ملت جعفریہ, شہید ڈاکٹر عباس حضرت مولانا سید محمد علی حسینی, سید الفقار حیدر, ابن سید ابن علی زیدی, اور سیدہ امیر فاطمہ مقدسہ خاتون ظہیر اختر انوری بیگم, سید محمد نقوی, عشرت حسنین طفیل حسین, سیدہ مطاہرہ خاتون, سید حسن نقی نقوی, محمد عبداللہ طاہرہ بانو, تمام کو یاد فرماتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے رسالت فرماتے ہوئے.